لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين ابي القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الارضين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اکثر الناس لا يعلمون صلوات. یہ تین مجالس کا سلسلہ اور یہ اس کی پہلی مجلس، عنوان قرآن میں دین کا تصور. دین جس طریقے سے ہم سمجھتے ہیں، عموماً اس کا یہ تصور ہوتا ہے کہ یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا دین ہے، ہم اس کو انتخاب کرتے ہیں. لیکن آیا یہ دین جو ہمارے لیے اپنے انتخاب کے طور پہ، ہماری چوائس کے طور پہ ہم اپنا سمجھتے ہیں، وہ دین حقیقتاً انسان کے بس کی چیز ہے کہ وہ اس کو بنائے اور قبول کرے؟ ابتدا میں تھوڑا سا توجہ کا محتاج رہوں گا. آیا کوئی چیز انسان بناتا ہے اور اسے اپنی کہتا ہے؟ دین کیا وہ کیٹیگری میں ہے کہ جہاں پر انسان کوئی چیز بنائے یا اس کے لیے کوئی چیز بنائے وہ اس کو خرید لے؟ اس کی چیز ہے، لیکن آیا اس کی بنائی ہوئی ہے کہ نہیں ہے؟ اور آیا انسان دین اپنے لیے بنا سکتا ہے، نہیں بنا سکتا؟ اور اگر نہیں بنا سکتا تو پھر اس دین تک پہنچنے کے لیے کہ جو اس کو انتخاب کرنا ہے، اس کو کیا کیا منزلیں طے کرنی پڑے گی؟ پہلے ہم اس بات کو واضح کر دیں کہ دین جب قرآن کے نقطہ نظر سے سمجھا جائے گا تو یقیناً قرآن کی آیتوں پر اس کا دار و مدار ہوگا، اور ہر طریقے سے ہم کو بار بار قرآن کی طرف رجوع کرنا پڑے گا کہ اس کا یہ تصور کس حد تک ہمارے لیے قابل قبول ہوگا. قرآن نے اپنی بات کو انسانی ذہن کے حساب سے بنایا ہے. جو چیز انسان کے ذہن سے پرے ہے، بلند ہے، وہ چیزیں قرآن میں نہیں ہیں. وہی باتیں ہیں کہ جو آپ کا ہمارا دماغ ذہن پا سکتا ہے، سوچنے کے نتیجے میں، غور کرنے کے نتیجے میں. اس لیے قرآن میں 740 مرتبہ سے زیادہ یہ کہا گیا ہے، غور کرو، فکر کرو، سوچو، عقل سے کام لو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سرسری طور پر یہ چیز ہمارے سمجھ میں نہیں آئے گی. اگر آپ کوئی بچے کو کام دیں گے اور وہ کام اس سطح کا ہوگا کہ جو وہ سمجھ سکتا ہے، اگر اسے کہیں گے پانی لا لو، یا اگر اس کو ہوم ورک کرانا ہوگا تو تمہاری کتاب لا لو، تو 10 مرتبہ اس کو سوچو، سمجھو، فکر کرو کی طرح بلائیں گے نہیں، کیونکہ یہ بہت زیادہ سوچنے سمجھنے کی چیز نہیں ہے. اگر بولنا بھی ہوگا تو 2 مرتبہ تکرار کریں گے اسی چیز کو، عقل سے کام لو نہیں کہیں گے. تو اس بات کی بالکل واضح طور پر ہم کو دلیل مل گئی ہے کہ جب تک ہم غور سے عقل سے کام نہیں لیں گے تو دین کیا ہوگا ہم کیا اس کو بنا سکتے ہیں، یہ گفتگو آگے چل کے روشن ہو جائے گی. اور جب اللہ ہمارے لیے یہ بات کہہ رہا ہے دین کے بارے میں اور قرآن کی آیتوں سے کہہ رہا ہے تو ہم کو کتنا کانسنٹریٹ کرنا پڑے گا مختلف قرآنی آیات کی طرف تاکہ ہم کو یہ تصور حاصل ہو سکے کہ دین قرآن کے نقطۂ نظر سے کیا ہے. صلوات بھیجے پر محمد والے محمد. آیت جو میں نے انتخاب کی سورہ روم کی 30ویں آیت، سورہ روم بھی 30واں سورہ تو 30ویں سورہ کی 30ویں آیت، فاقم وجہک للدین حنیفا، تم اپنے چہرے کو اپنے ذہن کو سیدھے طریقے سے دین پر لگا دینا اس حالت میں کہ تم باطل سے دور ہو کر حق کی طرف آ جانا. حنیف کے مطلب یہ ہوتا ہے، حنیف کہتے ہیں اس کو کہ جو باطل سے دوری اختیار کرتا ہے اور حق کی طرف تمایل پیدا کرتا ہے، جھکتا ہے. تو کیسے قائم کر دو اپنی صورت کو، اپنی فیس کو، اپنے رجحان کو، اپنے اٹینشن کو کس کی طرف؟ اقیم وجہ کا للدین حنیفا، دین کے لیے. ابھی دین کے بھی ہم تعریف پر نہیں آئے. کون سا دین؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ وہ دین ہے کہ جس کو اللہ نے اپنی خلقت کے طریقے میں تمہاری کیفیت بنا کر پیش کیا ہے. توجہ کا محتاج ہوں، کریٹ کرتے وقت تم کو تمہارا سب سے نیچرل کنڈیشن بنایا ہے. تمہارا سب سے نیچرل کنڈیشن بنایا ہے. کوئی چیز کو اگر ہم قبول کرنا چاہیں تو وہ جتنی نیچرل ہوگی اتنا اس کا قبول کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا. سانس لیتے ہیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ جاتی ہے اور آتی ہے. ایک زندہ مخلوق کے لیے جو صحت مند ہو سانس لینا بالکل ایک نیچرل فینومینن ہے. کھانا کھانا نیچرل ہے لیکن کھانا ہوا جیسا لطیف نہیں ہوتا. تو جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ منہ میں رکھتے ہی وہ نیچے حلق کے نہیں جاتا، آپ اس کو چاپتے ہیں تو اس کو چابنے پڑتا ہے. تو ایک لیول کے اوپر اس کا اندر جانا محتاج ہے آپ کے ہمارے چاپ کر نگلنے پر. اگر ویسی نگل لیں تو ہو سکتا ہے کہ ٹھسکا لگ جائے. ہر آدمی کو ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس لیول تک اس کو میں لکوڈ سٹیٹ میں لا دوں یا سیمی سالڈ سٹیٹ میں لا دوں تو آسانی سے نگل لے سکتا ہوں. تو اس حد تک وہ نیچرلی کوشش کرتا ہے. تو دین جس کے طرف ہم کو متوجہ کیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ اس دین کو باطل سے دور ہوتے ہوئے حق کی طرف مائل ہوتے ہوئے بالکل سیدھی طور کے اوپر اس کو قبول کر لو، اس پر اپنے آپ کو ڈٹا لو، تو یہ جو کہا جا رہا ہے وہ یہ کہہ کر کہا جا رہا ہے کہ یہ تمہاری بنوٹ میں ڈیزائن میں موجود ہے اللہ کی طرف سے. اور یقیناً یقیناً ہوا سے بھی زیادہ لطیف ہے، ہوا سے بھی زیادہ لطیف ہے. تو تم اگر اپنے نیچرل سٹیٹ میں آ جاؤ، تم اگر اپنے نیچرل سٹیٹ میں آ جاؤ تو تمہارے لیے دین پر قائم ہو جانا حنیف بن کر یہ بالکل بالکل ہی نیچرل رہے گا، تمہاری سانس لینے سے بھی زیادہ نیچرل رہے گا، تمہاری سانس لینے سے بھی زیادہ نیچرل رہے گا. آیت کی طرف آپ توجہ کریں، اقیم وجہک للدین حنیفا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، جس پر اللہ نے تمام لوگوں کو، ایکسیپشن یہاں پر نہیں ہے، ہم نے کچھ کو کچھ کو نہیں، اونچی ذات والوں کو، نیچی ذات والوں کو نہیں، کالوں کو، گوروں کو نہیں، گوروں کو، کالوں کو نہیں، نہیں 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 نہیں، کچھ نہیں، سب کی فطرت ایک ہی فطرت ہے جس پہ اللہ کی خلاقیت نے، اللہ اپنے آپ کو فاطر و سماوات والا بولتا ہے، کریئٹر، فاطر وہاں پر استعمال ہوتا ہے کہ جہاں کے اوپر اوریجنیشن کا معنی ہو، ایک چیز خلق ہوتی ہے، کوئی چیز موجود ہے، ہم کو اللہ نے خلق کیا مٹی سے، وَمِنْ آیَاتِهِ خَلَقَكُم مِّن تُرَاب، اور اس کی نشانیوں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے بنایا، اوریجنیشن کی جب بات آتی ہے، کوئی چیز کو کہ جو تھی نہیں اس کو کیا جا رہا ہے، تھی تو اللہ کی ذات میں اور اس کی قدرت میں تھی، اس کا بننے کا پوٹینشیل تھا، خدا نے وہ پوٹینشیل کو ابھی ایکسرسائز نہیں کیا تھا، وہاں پر لفظ فطرہ آتا ہے جہاں پر اللہ اپنے آپ کو فاطر کہتا ہے، قرآن میں کئی مرتبہ استعمال ہوا ہے، تو اوریجنیٹ جو کیا ہے انسان کو، اور تمام انسانوں کو اسی کیفیت پر اوریجنیٹ کیا ہے، کوئی ایکسپشن نہیں ہے، بنی آدم سے مربوط ہے، بنی آدم سے مربوط ہے، ہم کو اور ایک قرآن کی آیت یہاں پر مل جاتی ہے، سورہ اعراف کے 172 آیت، اس اقضا ربک من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم فاشہدہم واشہدہم علی انفسہم الست بربکم قالوا بلا شہدنا، مشہور آیت ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جب بنی آدم سے ان کی اولاد کا سلسلہ شروع کیا اور اس کو ہم نے ان کے پشتوں سے حاصل کیا، انگلش ٹرانسلیشن میں آ جائے گا تو لوئنس کہیں گے، بالآخر انسان کے بعد انسان، انسان کے بعد انسان بنتا رہا اور ہم نے کیا کیا، ان سب سے گواہی لی ان کے اوپر، اشہدہم علی انفسہم، ہم نے ان کی گواہی انہی پر لے لی، کیا کہہ کر، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، قالوا بلا شہدنا، اے مالک تو ہی ہمارا رب ہے اور ہم اس کی گواہی دیتے ہیں، یعنی انسان کے، بنی آدم کے نیچرل سٹیٹ کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، جس کی طرف میں نے پہلے اشارہ کیا یہ آیت کے ذریعے سے، کہ تم جب اپنے نیچرل سٹیٹ میں تھے تو تمہارے پاس فقط ہمارا کہہ دینا کہ کیا ہم تمہارے رب ہیں، تم چلا پڑے، قالوا بلا، ہاں ہاں شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں، یہ تمہارا نیچرل سٹیٹ تھا جس کی بنیاد پر تم نے گواہی دے دی تھی، ورنہ تم گواہی نہ دیتے، تو انسان کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلقت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، پہلے جب بنی تھی شروع شروع کی نسلیں، وہاں پر ذات پات کا معاملہ نہیں تھا، اب ذات پات کا معاملہ آ گیا ہے، کچھ اونچے ہو گئے ذات سے، کوئی گھٹ گئے، تو گھٹ جو گئے تھے ان سے تعلق اب نہیں ہے، اب یہ دین میں بلند مرتبہ پا نہیں سکتے، ان کو تو دین سمجھ میں نہیں آئے گا، نہیں نہیں نہیں، اب ان میں سے تو کوئی اعلیٰ دین کا ہادی بن ہی نہیں سکے گا، نہیں یہ ممکن نہیں ہو سکتا، یہ تمام لوگوں کے لیے شروع سے ہے، تمام لوگوں کے لیے قیامت تک رہے گا، لا تبدیلا لے خلق اللہ، کسی قسم سے کوئی میٹامورفوسس اس میں پاسبل نہیں ہے، ایک شکل میں تھے، نیا زمانہ آ گیا ہے، دور بدل گیا ہے، سائنس آگے بڑھ چکی ہے، اب اس دور کے لیے دین نہیں، انسان کو بہانے بنانا آتا ہے، انسان کو بہانے بنانا آتا ہے، قرآن کہتا بھی ہے، ان الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القا معاذیرہ، یقیناً انسان اپنے نفس پر گہری نظر رکھنے والا ہے، گرچہ یہ بہت زیادہ بہانے بناتا ہے، تو اب یہ انسان کو ہر طرف سے لایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم کبھی یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ پرانی بات تھی، نئی بات بدل گئی ہے، ہماری خلقت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی. تم اگر میٹامورفوسائز ہو بھی جاؤ گے تو تمہارا میٹامورفوسائز ہونا اپنے شکل کو بدل لینا سوائے اس کے کہ ہم نے اس کو ایک روش پہ رکھا ہے, تم اگر آگے بڑھو گے تو ہمارے ہی طرف آؤ گے, تم کبھی ہم سے دور نہیں ہوں گے اپنے چینج میں. یعنی اگر تم میں چینج آئے گا تو ہماری طرف آنے والا چینج آئے گا. جس طریقے سے کوئی ایک انڈا لاروا بنتا ہے, لاروا سے پیوپا بنتا ہے, اس کے بعد آپ کو پاترنی نظر آنے لگتی ہے, بٹرفلائی نظر آنے لگتی ہے, تو ہم نے اگر کوئی میٹامورفوسس تمہاری رکھی ہے, تمہارے میں کوئی چینج رکھا ہے نا, تو وہ ہمارا طرف آنے والا چینج ہے, ہمارے سے دور جانے والا چینج نہیں ہے. دنیا کی مادی ترقی کو دیکھ کر کہیں غلطی سے یہ نہ سمجھ لینا کہ تمہارا جو آگے بڑھنے کا طریقہ ہے وہ تم کو ہم سے مستغنی کر دے گا, دولت تم کو ہم سے مستغنی کر دے گی, انڈیپینڈنٹ کر دے گی. یہ ہونے والا نہیں ہے. جیسا جیسا تم میچیور ہوتے جاؤ گے, ایک رنگ کے بعد دوسرا رنگ آتا جائے گا, تمہاری میچیورٹی ہماری طرف لاتی جائے گی. تمہارا اپنی مرضی سے انحطاط قبول کرنا وہ تمہیں ہم سے دور لگا جائے گا. ہماری خلقت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے, اور ہم کسی کو زبردستی جہنم کی طرف نہیں ڈکلتے. ذرا سا بھی ظلم نہیں کرتا ہے خدا. قرآن کی آیتیں موجود ہیں, ایک نہیں کئی. یہ بار بار انسانی ذہن کو سمجھانے کے لیے, دیکھو تم اپنے تئیں ظلم کر لے سکتے ہو ہم سے دور ہو کر, اور ہم تم پر اتنا بھی ظلم نہیں کرتے, اتنا بھی ظلم نہیں کرتے. تو آپ ایک آیت میں نے ابھی پڑھی ہے کہ جس کے ذریعے سے مطالب نکلتے آ رہے ہیں, آگے اور اس کی وضاحت ہو جائے گی. صلوات بھیجے پر محمد والے محمد. تو انسان کبھی یہ نہ سمجھے کہ زمانے کے بدل جانے سے حالات بدل جائیں گے اور نتیجے میں اس کی دین کی کیفیت ہٹ جائے گی, کم ہو جائے گی, گھٹ جائے گی. دین ایک دور کے لیے تھا, اس کے بعد نہیں رہے گا. مادی لوگ بھی اس بات کو بولتے ہیں, میٹیریلسٹ اور لبرلی جو دین کو انٹرپریٹ کرتے ہیں آج کے زمانے کے لوگ, دیندار بھی ہیں لیکن لبرل طریقے سے دین کو, ماڈرن طریقے سے بقول ان کے, بلکہ ماڈرن سے اس کا کوئی ربط نہیں ہے. ماڈرنٹی کا مطلب ہے دلیل کی بنیاد پر چیز کو قبول کرنا, اور آج کا جو لبرلزم ہے وہ دلیل کے بغیر اپنے آپ کو کسی راستے پر چلا دینا اور رکاوٹ کا نہ ہونا. لبرلزم آج کے دور میں رکاوٹ کا نہ ہونا کا معنی دیتا ہے, چاہے اس کی دلیل ہو چاہے اس کی دلیل نہ ہو. آج ہمارے پاس جو دستور میں تبدیلیاں لائی گئی ہیں, انڈین پینل کوڈ میں 377 کو ہٹا دیا گیا ہے, 497 کو ہٹا دیا گیا ہے, ایل جی بی ٹی کا قانون اور ایڈلٹری کا قانون ابھی ابھی حال میں مہینہ ڈیڑھ مہینے میں تبدیل ہوا ہے. یہ سب وہی لبرل انٹرپریٹیشن کی بات ہے. حدود اگر مذہب آ کے لگاتا ہے, آپ کے پاس دلیل ہو نہ ہو, آپ کو انسانی حدود کو ہٹا دینا چاہیے. جہاں جہاں پر حدیں ہیں اس کو ہٹا دینا چاہیے. لیبجور اماما, قرآن کی آیت ہے, انسان تو یہ چاہتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی بھی رکاوٹ نہ ہو, کوئی رکاوٹ نہ ہو. جو دل میں آئے سو کر لوں, چاہے مجھے اس کا نتیجہ معلوم رہے کہ معلوم نہ رہے, چاہے میں اس طریقے پر ڈیزائن کیا گیا ہوں یا ڈیزائن نہیں کیا گیا ہوں, آیا میری فطرت اس کا تقاضا کرتی ہے یا تقاضا نہیں کرتی, رجحان کو فطرت سمجھتا ہے. توجہ کا محتاج ہوں, رجحان کو فطرت سمجھتا ہے. یہ جتنی بھی دو کیسز میں تبدیلی لائی گئی ہے یہ رجحانات کی بیسس پہ لائی گئی ہے, تمایل کی بیسس پہ لائی گئی ہے. تمایل حق کی طرف بھی ہو سکتا ہے, باطل کی طرف بھی ہو سکتا ہے. اس لیے ابتدائے آیت میں کہا گیا ہے حنیفہ, پہلے پیور ہو جاؤ، دین کے راستے پر آ کر باطل سے دور ہو جاؤ، فطرت میں تلاش کرو، ہماری خلقت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، ذالک الدین القیم۔ ابھی میں وہی آیت پر ٹکا ہوا ہوں، میں آیت سے ہٹ نہیں رہا ہوں، وہی آیت پر ٹکا ہوا ہوں۔ آگے کہ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے جو رجحانات پر نہیں فطرت پر ٹکا ہوا ہے، اور فطرت میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ تو آج کی دنیا رجحانات کو ترجیح دے رہی ہے، اللہ دین کو جب ڈیفائن کر رہا ہے تو انچینجبل لاس کی بات کر رہا ہے، چینج نہیں ہوتے، انسان نہیں بدلتا، انسان کے تمایلات، انسان کے کا جھکاؤ حق اور باطل کی طرف ہو سکتا ہے۔ اس لیے حنیف کہا باطل کی طرف جھکنے سے پہلے اپنی فطرت کی طرف آؤ۔ لیکن پھر قرآن کی یہی آیت آگے بڑھتی ہوئے کہہ رہی ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن بہت بڑی اکثریت لوگوں کی اس کو نہیں سمجھ سکتی، نہیں سمجھ سکتی۔ کیوں نہیں سمجھ سکتی؟ میں بولتا ہوں صلوات بھیجنے پر محمد والا، ہوتا یہ ہے عمومی طور پر کہ انسان جو چیز کو زیادہ محسوس کرتا ہے، جو چیز کو زیادہ محسوس کرتا ہے اس کے بارے میں اس کا اوپینین زیادہ قوی ہوتا ہے۔ توجہ کا محتاج ہوں، زاہد بہت زیادہ گفتگو کو تلخ تو نہیں کر دے رہا ہوں، سخت تو نہیں کر دے رہا ہوں، ہلکے ہلکے جا رہا ہوں، بہت سخت تو نہیں کر رہا ہوں۔ انسان جو چیز سے زیادہ آشنا رہتا ہے اس کے بارے میں زیادہ کلیئر اوپینین فارم کرتا ہے، جس کے بارے میں زیادہ آشنا نہیں رہتا اس کے بارے میں اتنا کلین کلیئر اوپینین قائم نہیں کرتا۔ انسان کی بیماری کے بارے میں ایک ڈاکٹر جلدی سے زیادہ باتیں بول سکتا ہے بنسبت اس انسان کے جو ڈاکٹر نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے یہ بہت سی چیزیں واضح ہیں۔ رپورٹ دیکھے گا بولے گا کہ یہ پرابلم ہے، یہ دیکھے بولے گا یہ پرابلم ہے، کیوں؟ کہ آشنا ہے، کیونکہ آشنا ہے۔ اب اگر ہم جو روز مرہ کی مادی چیزیں دیکھتے رہتے ہیں، میٹیریل چیزیں دیکھتے رہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اسی دائرے میں ہم کو دین بھی مل جائے۔ اب میٹیریل چیز فطرت تو ہے نہیں، میٹیریل چیز وہ نیچرل کنڈیشن نہیں ہے جہاں کے اوپر الستو بربکم خالو بلا کہا گیا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں، کہا گیا ہاں یقینا تو ہمارا رب ہے، یہ کنڈیشنز تو ہے نہیں، کسی کو بھی نہیں پتا ظاہری طور پر۔ اب ہم کو دین بھی چاہیے، لیکن ہم کو مادی چیزوں سے باتیں زیادہ سمجھ میں آتی ہیں، جو مائکروسکوپ کے نیچے نظر آ جائیں، جو ٹیلیسکوپ سے دیکھی جائیں، ہم یقین نہیں کرتے نتیجتاً۔ تو اب کیا کرنا چاہیے، کیوں ہم کو کیوں دین چاہیے؟ کیوں؟ اس لیے اللہ جب شروع کر رہا ہے قرآن کو، سورہ بقرہ پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدل للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ یہ غیب پر ایمان کیوں اتنا جلدی آ گیا ہے؟ ابھی ابھی تو قرآن شروع ہوئی ہے، ابھی ابھی قرآن کے بارے میں ایک پکچر دیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ کتاب وہ ہے کہ جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، بالکل بھی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے کہ جو کیا کرتے ہیں متقین، یومنون بالغیب۔ یہ زبردستی اللہ ہم کو غیب پر ایمان لانے کو کیوں کہہ رہا ہے، انسین پر ایمان لانے کو کیوں کہہ رہا ہے؟ توجہ کا محتاج ہوں، بات سادی ہے، بہت سادی ہے، لیکن ہماری نظر ادھر نہیں جاتی، ہماری نظر ادھر نہیں جاتی۔ کیوں اللہ ہم کو غیب کی طرف لے آ رہا ہے، اور متقین کی صفت میں کہہ رہا ہے یومنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، صلاۃ کو بعد میں لا رہا ہے، اس لیے یہ کہہ رہا ہے کہ ایمان بالغیب لے کے آنا، اس لیے کہ مادی چیزوں میں جب تمہارا ذہن غرق ہو جاتا ہے اور اس میں سے تم چاہتے ہو کہ دین نکالو، تو وہ دین تمہارے لیے ممکن نہیں ہے. تو دین نکلے گا کہاں سے؟ غیب پر ایمان لانے سے. جوان آج کا بولے گا میں غیب پر ایمان نہیں لاتا، یہ کیا ہے؟ میں کیوں لاؤں غیب پر ایمان؟ میری فطرت ایسی ہے، میری فطرت ویسی ہے، میں کیوں ایکسپٹ کروں؟ میں نے گواہی دی تھی کسی ایک زمانے میں، کسی کی نسل میں، کسی کی پشت میں، میں اس کو کیوں مانوں؟ سوال اپنی جگہ پر صحیح ہو سکتا ہے، سوال اپنی جگہ پر صحیح ہو سکتا ہے وہاں پر جہاں پر، توجہ کا محتاج ہو، وہاں پر جبکہ آپ نے خدا کو قبول ہی نہیں کیا ہو، آپ نے خدا کو قبول ہی نہیں کیا ہو. تو بحث یہاں پر ابھی غیب کی آئے گی ہی نہیں، غیب پر ایمان کی بحث، انسین چیز پر ایمان کی بحث کب آئے گی؟ جب آپ نے خدا کو قبول کیا. تو اس سے جا کے ہم کو بات اللہ کے وجود کی کرنی پڑے گی، جو ہماری گفتگو کے باہر ہے آج کی. ایک مرتبہ آپ کا ذہن اس بات پر آ گیا کہ یہ مادی دنیا میں جو کنیکٹیویٹی ہے، جو لاز اپلائی ہو رہے ہیں، جو لاز کی شدت ہے، یہ پوروں کا جو توازن ہے، یہ پوروں کا جو آپس میں میل ملاپ ہے، کہ اس میں ایک فریکشن بھی اگر کوئی ڈفرنس ہوتا تو یہ کائنات اس شکل میں وجود میں نہ رہتی، نہ انسان رہتا، نہ یہ سولار سسٹم رہتا، نہ یہ ملکی وے رہتا، کچھ نہیں رہتا. چھوٹے سے چھوٹے چینج کے نتیجے میں یہ کائنات ایک دوسرا روپ اختیار کر لیتی، چر اسد کے ایک ایسے انسان کو وجود میں لاتی کہ جو دنیا کے بارے میں قوانین تلاش کر رہا ہے. انسان دنیا کے بارے میں قوانین تلاش کر رہا ہے، اس کا یہ قانون ہے، اس کا وہ قانون ہے، اس کا وہ قانون ہے، اس کا یہ قانون ہے. ہوتے 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 ہم کافی آگے آ گئے ہیں کہ قانونوں کو ہم سمجھ سکیں. نتیجے میں آج کی ہماری یہ ٹیکنالوجی جو ظاہری طور پر مادی ہے، اس کے پیچھے بہت گہری فکر اور سوچ لگی رہی، بہت گہری اور عمیق فکر لگی رہی. اب یہ عمیق فکر اگر متوجہ ہوتی ہے خالق کی طرف، عدم سے یہ پوری چیزیں وجود میں آئیں، یا ایک موجود جس میں یہ پوری قدرت تھی اس نے اپنی مرضی سے یہ چیزیں وجود میں لائیں، جیسے ہی آپ یہ کنکلوژن پہ پہنچ جاتے ہیں کہ نہیں خالق ہے، جیسے ہی خالق کی بات آ جائے گی آپ یہ بات کو قبول کر لیں گے کہ خالق برائی کا خالق نہیں ہو سکتا، اچھائی کا خالق ہوگا، رحمت کا خالق ہوگا، اور جو برائی آئے گی وہ نتیجہ ہوگی کسی چیز کی اچھائی پر نہیں رہنے کا یا آزمائش کا. دو، انسان کوئی بلند چیز بناتا ہے، عمارتیں بناتا ہے، احتمال ہے بناتے وقت کوئی اوپر سے گر پڑے، ہو سکتا ہے کوئی کودنا چاہے تو کود جائے، چاہے وہ اختیارن ہو یا ایکسیڈنٹل ہو. تو بلند چیز کا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے فائدے کے لیے بنایا گیا، لیکن اس پہ سے لوگ کود سکتے ہیں، گر سکتے ہیں. گھوڑا، گھوڑے کی سواری انسان کرے گا، بہت تیزی سے بڑا دور کا راستہ طے کر لے گا، گاڑی سے بہت دور کا راستہ بہت جلدی طے کر لے گا، لیکن خدا ناخواستہ سپیڈ کے اوپر جانے کے نتیجے میں اگر کسی چیز سے امپیکٹ ہو جائے تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. تو سپیڈ پر جانے کا خود بخود ایک نتیجہ ہے. تو یا تو یہ نیچرل فینومینن رہے گا کہ آپ اگر تیزی کو رکھیں گے باقی تو تیزی کا نتیجہ بھی ہوگا، تو احتیاط کرے گا آدمی. لیکن آپ کوئی چیز ایسی ڈیزائن نہیں کر سکتے کہ جس پر ایک قانون چلتا رہے اور اس کا اپوزٹ قانون کام نہ کرے، اور پھر آپ یہ کہیں کہ یہ دنیا کاز اینڈ ایفیکٹ کی دنیا ہو. تو کاز اینڈ ایفیکٹ کی دنیا ہونا، کسی چیز کا نتیجہ کچھ ہونا، وہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کی اسپیڈ اگر زیادہ ہے تو امپیکٹ بھی زیادہ ہوگا. اس سے آپ کو احتیاط سے بچنا پڑے گا. آپ اچھا سا بریک لگائیں گے، ویژن کے لیے آپ کے ہیڈ لائٹ صحیح ہوں گے، آپ کو راستے میں جو سائنز ہوں گے کہ بھائی یو ٹرن ہے یا یہ ہے وہ ہے وہ رہے گا، یا ہیئر پن بینڈ ہے، کچھ بھی ہوگا. تو یہ فیکٹرز کو آپ کو مد نظر رکھنا. یا دوسرے، آزمائش کے لیے، جس طریقے سے حدیث میں ہے کہ آدم کا کی اولاد کا سر جھکتا ہی نہیں اللہ کے سامنے اگر یہ تین چیزیں نہ ہوتی، موت، بیماری اور فقر، پاورٹی، یہ اگر چیزیں نہیں ہوتی تو ہم اللہ کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے. हम अपने ये होते हुए इतने अपने आप को इंडिपेंडेंट महसूस करते हैं, अगर ये पूरी चीजें उठा ली जाती ना मौत आती इंसान को, ना बीमार पड़ता इंसान और ना ही उसको मादी हाजत शिद्दत की होती, पॉवर्टी का खौफ होना होता, पलट कर भी नहीं देखता। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब हम इस कैफियत में आ जाते हैं कि अल्लाह को मानते ही वो सिस्टम जो अल्लाह हमारे लिए पसंद करेगा वो अंधा सिस्टम रहेगा या गैब पर ईमान लाने वाला सिस्टम रहेगा। अंधा सिस्टम नहीं है, गैब पर ईमान यकीन की बुनियाद पर होता है। तवज्जो का मोहताज हूं, गैब पर ईमान यकीन की बुनियाद पर होता है, क्योंकि यकीन से कम कोई चीज अल्लाह कबूल ही नहीं करता। कुरान की एक नहीं कई आयतें आपको मिल जाएंगी, यकीन से कम कोई चीज को अल्लाह कबूल इन यत्तबिउना इल्ला ज़न्ना, वो इत्तेबा नहीं करते, फॉलो नहीं करते। और जन और गुमान आपको शिर्क तक ले जा सकता है, बेदीनी की तरफ ले जा सकता है। वही बुनियाद अगर दीन हक की हो जाए तो बेमाना हो गया। ये क्या हुआ, आप शिर्क कर रहे हैं जन और गुमान की बुनियाद पर, कंजेक्चर की बुनियाद पर, अंदाजों की बुनियाद पर। आप बेदीन हो रहे हैं इसी की बुनियाद पर और आप दीनदार भी हो रहे हैं इसी की बुनियाद पर। यह तो कोई बात नहीं हुई, यह तो एक अंदाजा हो गया, किसी की किस्मत इधर या किसी की किस्मत उधर। ये बुनियाद नहीं है। इसलिए कहा है यूमिनूना बिलगैब, उसका मतलब यह है ये गैब काबिले तलाश और इल्म है। ये गैब तक आप इल्म का अपना घोड़ा दौड़ा सकते हैं, ये घोड़ा बराबर हासिल कर सकता है। कुरान की कई और आयतें हैं जहां पे अल्लाह ये बात की तरफ वाज़े तौर पर निशानदेही कर रहा है कि जब कोई भी चीज यकीन और इल्म के दायरे से बाहर निकल जाएगी वो अल्लाह की रहमत से बाहर निकल जाएगी। और अल्लाह की रहमत हर चीज पर अहाता किए हुए है, मुहित है, घेरे हुए है। तो अब ईमान बिल गैब की आप जब बात कर रहे हैं तो आपकी फितरत कैसी है आप अगर गौर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये सोसाइटी चलती है इसी बुनियाद पर कि एक आदमी आम तौर पर आपसे सच्चाई बात करेगा, आम तौर पर, वरना दुनिया में धंधा और कारोबार ना होता। आम तौर पर लोग इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि जो भी कुछ आप दुनिया के धोखे होते हैं, लेकिन धोखे को बुरा समझा जाता है, धोखे को बुरा समझा जाता है। क्यों बुरा समझ रहे हैं, वो धोखा भी उतना ही दे सकता है जितना अपना वादा पूरा करना। अगर आप ये उम्मीद के ऊपर बाजार में बैठ जाएं तो आप कारोबार कर पाएंगे? कोई आदमी आपको अगर कुछ बोल रहा है तो 50% चांस है उसकी मुखालफत करेगा, आपको आम बोलकर इमली भेज देगा, पैसा आपने एडवांस में दे दिया है, या आप उसको वैसा करेंगे। आया चोरी बुनियाद है इंसान की, इंसान के राबते में शादियां होती हैं, लोग एक दूसरे से इज्तिबाज करते हैं, क्या बुनियाद पर, सच्चाई की बुनियाद पर, के जो वादे पर घर ले जा रहा है मुझको ये वादा उमूमी तौर पर पूरा करेगा या नहीं करेगा, या वह बिलक्स जिस लड़की को मैं बीवी बनाकर ला रहा हूं ये जो वादों पर घर पर को आ रही है उसको पूरा करेगी कि नहीं। अगर हमको 50-50 चांस होता ये सट्टा और जुआ हो जाता, ये सट्टा और जुआ हो जाता, ये मामूली जिंदगी का रास्ता बाकी ना रहता। इसकी दलील यही खुद ब खुद है कि इंसान की फितरत झूठ से दूरी अख्तियार करती है, इंसान की फितरत गुमान से दूरी अख्तियार करती है, यकीन की बुनियादों को तलाश करती है। अगर ये फितरत की तरफ हमारी नजरें गहरी होती जाएं, होती जाएं, होती जाएं, और मादी दुनिया का आपस में तालमेल हम देखें, तो फिर वही बात होगी कि जो ये कुरान की आयत कह रही है कि तुम्हारी फितरत में बैठा हुआ हूं। क्यों? कि हदीस में मिलता है ये फितरत फितरते तौहीद है, ये फितरत फितरते इस्लाम है, ये फितरत فطرت معرفت خدا ہے. میں تین روایتوں کا خالی آپ کو ترجمہ سنا رہا ہوں. یہ فطرت فطرت اسلام ہے, یہ فطرت فطرت توحید ہے, مونوتھیزم والی تھی ہے. ایک اللہ کو قبول کرنا ہے, اللہ کی معرفت کی ہے. یہ باتیں گہرائی کے ساتھ سٹڈی کی گئی ہیں پری ہسٹورک کمیونٹیز کے بارے میں بھی, جو ہسٹری شروع ہونے سے پہلے بھی موجود تھی, حتیٰ وہ لوگوں کے بارے میں کہ جو انسانوں سے پہلے انسان نما لوگ تھے, ان کے بارے میں بھی جو تحقیقات ہوئی ہیں, ان کے دفن کیے جانے والے مردوں کو ایکسکویٹ کیا گیا ہے, نکالا گیا ہے آرکیولوجیکل فائنڈز میں, اس میں واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ حتیٰ وہ لوگ جب دفن کرتے تھے کسی کو تو کوئی غذائی اشیاء اس کے ساتھ رکھ دیا کرتے تھے. یہ تصور میں کہ یہ منتقل ہو رہا ہے کسی اور جگہ پر, میں یہ فرعونوں کے پیرامڈز کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں انسانوں سے پہلے کے انسانوں کی بات کر رہا ہوں. یہ لوگوں کے درمیان بھی, یہ آپ سوشولوجیکل اور اینتھروپولوجیکل اسٹڈیز کو آپ جائیے دیکھیے کہ دین ان قوموں میں بھی خدا کے وجود کے بارے میں اقرار ایسے ہنٹر گیدررز کے پاس بھی موجود ہے کہ جو کبھی تمدن سے سیولائزیشن سے جڑے ہوئے ہی نہیں ہیں. تو اگر وہاں تک بھی ہم نے قرآن کی ایک آیت ہے اف اللہ شک فاطر السماوات والارض, اللہ میں شک, جو اوریجنیٹر ہے کس کا, آسمانوں کا اور زمینوں کا, دو لکیریں اگر سیدھی پڑھ کر جا کر واپس میں آ کے مل جاتی ہیں تو ہم سے کوئی کہے کہ بھئی اندازے پہ پڑ گئی ہیں, یا ہم اگر ٹریک کو دیکھتے ہیں دوڑنے کے ایک سٹیڈیم میں کہ پورے برابر سے جا کے آ کر مل جاتی ہیں اور ہم کہتے ہیں یہ اتفاق سے ہو گیا, تو آپ ہم پر مسکرائیں گے, کہیں گے کہ یہ اتفاق سے ہونے والی چیز نہیں ہوتی, یہ تو عقل مند لوگوں نے کیا ہے, یہ تو ٹریک بنایا گیا ہے, اس سے زیادہ قوی اس سے زیادہ شدت سے بنے ہوئے ٹریکس آپ میں ہیں, آپ کے پورے سسٹمز میں ہیں, آپ کے دماغ میں ہیں, آپ کے ہر ایٹم میں ہیں, لیکن کیونکہ آپ کے سامنے نہیں ہوئے آپ کہتے ہیں کہ وہ ٹریکس کو تو میں عقل والی بات کروں گا, لیکن وہ ٹریک جو سب ایٹامک لیول پر ہیں وہ ٹریک کو نہیں مانوں گا کیونکہ میرے سامنے ہی نہیں ہوا. یومنون بالغیب, تمہاری دنیا کو لوٹنے کی خواہش تم کو دنیا کو بننے والا بنانے والے کی طرف, میرے نیچے جو بنے گا, میرے آبزرویشن کے نیچے جو آئے گا وہی حق ہے. ارے یہ کہاں سے لا لیے, یہ تم کہاں سے لا لیے, یہ کہاں کی دلیل ہے کہ وہ چیز جو میرے سامنے بنی ہے وہ صحیح, اور کوئی اس کے خلاف بول رہا ہے تو وہ پاگل. جس طریقے سے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر سٹیڈیم میں ہم نے 8 ٹریک دیکھ لیے برابر سے آ کے ختم ہو رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں اس کو کسی نے نہیں بنایا اتفاقا ہو گیا ہے, آپ کہتے ہیں کہ نہیں آپ کی عقل کام نہیں کر رہی ہے, وہی چیز کو میں اور ایک جگہ بلند کر دیتا ہوں. دنیا حرکت میں ہے, اس سپیڈ کے ساتھ حرکت میں ہے اور ہم کو اس کا احساس بھی نہیں ہو رہا ہے. قرآن اشارہ کرتی ہے کہ دنیا بادلوں جیسے حرکت میں ہے, تم اگر اس کی حرکت دیکھ نہیں سکتے, یہ پہاڑ جو تم دیکھ رہے ہو یہ بادل جیسے حرکت کرتے ہیں, قرآن کیا ہے, لیکن تم اس کی حرکت نہیں دیکھ سکتے, یہ کائنات کی حرکت ہے. قرآن تو اور آگے جا کے کہتا ہے تم سوچو فکر کرو کائنات کی خلقت پر, کریشن پر, کس طریقے سے دنیا بنی. اللہ نہیں روک رہا ہے کسی کو, نہیں کہہ رہا ہے کہ تمہارا ظاہری علم بڑھنا نہیں چاہیے, لیکن تم کو ڈھونڈنا غائب میں پڑے گا ہر ڈسکوری اس سے پہلے کہ ڈسکوری بنی, ہر انوینشن اس سے پہلے کہ انوینشن بنا ہمارے غائب میں تھا. ہم نے جب لا آف گریویٹیشن, نیوٹونین لا آف گریویٹیشن سمجھا تب وہ ہمارے لیے غائب تھا, اس کے بعد لا بنا. آئنسٹائن نے جب آ کر ایک قدم اس پر اور آگے بڑھایا تب بھی وہ غائب تھا اور پھر وہ ہم تک پہنچا, ہم قبول کرنے لگے. کم لوگ سمجھ سکتے ہیں مگر قبول کرنے لگے. اس کے آگے کا کام جو اب ہو رہا ہے وہ بھی اسی طریقے سے ہے. ہم غیب کو بہتر سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, چاہے وہ مادی اور فزیکل دنیا میں ہو, چاہے وہ میٹا فزیکل دنیا میں ہو, چاہے وہ مادی دنیا میں ہو یا وہ روح کی دنیا میں ہو, اسپرچل دنیا میں ہو. یہ انسان کی کوشش کاوش لگی ہوئی ہے. قرآن انکریج کرتا ہے, کہتا ایک طرف پر مت رک جاؤ, اس کا اس سے, اس کا اس سے رابطہ ہے. ہم تمہیں نشانیاں اپنی بتلا دیں گے عنقریب آفاق میں اور انفس میں. تمہارے اندر ہم تم کو اپنی نشانیاں بتا دیں گے, ہم اطراف میں تم کو اپنی نشانیاں بتا دیں گے. تم گہرائی سے جب اپنے بارے میں جا کر سوچو گے, اپنے بارے میں تصور کرو گے, اپنی اچھائیوں پر غور کرو گے اور اپنے اچھائیوں کے ملٹیپلائی ہونے یا ڈیوائڈ ہونے, توجہ کا محتاج ہوں, یا اپنے اچھائیوں کے ملٹیپلائی ہونے اور ڈیوائڈ ہونے یعنی کم ہونے کی طرف دیکھو گے تو ملٹیپلیکیشن کا جو فیکٹر ہے نا وہ میں رہوں گا اور ڈیویژن کا فیکٹر تمہاری نفس رہے گی. دیکھ لو, دیکھ لو, کبھی تمہاری گراوٹ میں نہیں رہوں گا اور کبھی تمہاری بلندی میں تم نہیں رہو گے. کبھی 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 بھی دیکھ لینا کہ تمہاری گراوٹ میں نہیں رہوں گا, تمہاری بلندی میں تم نہیں رہو گے. ارے مالک یہ کیا کر دیا, برا تو میرا اچھا تو تیرا, تو بولے ہاں وہی تو ہے نا, اچھا ہی میرے علاوہ کو ہوتی نہیں ہے. اس لیے تو کہتا ہوں الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے. پرے سورہ کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ تمام تعریفیں تمام تیری, کیوں؟ تمہاری اچھائی بھی میرے طرف سے اور تمہاری بیری تمہاری طرف سے. قبول آئے گا یا نہیں ہوگا؟ جب آدمی اپنے اندر جہاں جا کر دیکھے گا, غور کرتا رہے گا, عبادتوں میں دل لگائے گا, یہ بات اپنی انگلیوں جیسی نظر آئے گی, اپنی انگلیوں جیسی نظر آئے گی. پانچ انگلیاں ہیں ایک ہاتھ کی, اسی طریقے سے سمجھ آ جائے گا. اب جب اس کو پتا چلے گا کہ اچھائی اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے, برائی میری طرف سے ہوتی ہے, تو کرے گا کیا؟ رسول جیسی دعا کرے گا, لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین, نہ بتائے مالک مجھ کو میرے حال پر ایک پلک جھپکنے کی مہلت کے لیے بھی نہ چھوڑنا. اگر اچھائی رسول سے ہو جاتی, ایک پلک جھپکنے کی مہلت اگر اللہ دیتا ہو, اس مہلت میں رسول اچھائی کر لے سکتے, تو یہ دعا بے معنی ہے. رسول جیسا رسول, اشرف الانبیاء والمرسلین, وہ کہہ رہا ہے مجھ کو ایک لمحے کے لیے, پلک جھپکنے کے اتنی دیر کے لیے بھی اپنے آپ پر نہ چھوڑنا. اس سے مطلب نکل آیا کہ تمام خوبیاں اچھائیاں تیری طرف سے آئیں گی اور تیرے کو پیٹ کرنے سے برائیاں آئیں گی. اب بتائیے کہ دین ہم اپنے سے بنا سکتے ہیں, دین ہم اپنے سے بنا سکتے ہیں, ہم اس کیفیت کو پانے کی بات کر سکتے ہیں کہ اللہ کسی اگر رسول کو بھیجتا ہی نہیں, یہ باتیں بولتا ہی نہیں, تو یہ کام ہمارے لیے آسان ہو جاتا. کتنی محنت, کتنی عبادت کرنی پڑتی اگر یہ راستے ہمارے لیے بیان کیے نہ گئے ہوں. آج راستے بیان کر رہا ہے, راستوں پہ چلو کہہ رہا ہے, اس لیے کہا ہے اقیم, اقیم قیام سے بھی ہوتا ہے ورڈ جو ہے, اقیم وجہک للدین حنیفا, تم اپنے آپ کو, اپنی صورت کو, اپنے رجحان کو, اپنے دماغ کو اس راستے پہ لگا دو. قیام کرتے ہوئے, کھڑے ہوتے ہوئے, یہ حرکت کی دنیا ہے. تم یہاں سے شروع کرو گے, آگے بڑھتے جاؤ گے, جتنا جتنا تم کوشش کرتے جاؤ گے اتنا اتنا میں تمہیں دیتا جاؤں گا. الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, قرآن کی آیت, وہ لوگ جو ہم میں کوشش کرتے ہیں, ہم میں خدا میں کوشش کرتے ہیں, ہم یقیناً یقیناً ان کو اپنے راستے دکھا دیتے ہیں. تم چاہو گے کہ کوشش خود میں کرو, ہم کو بھول جاؤ اور تمہارے لیے اچھائی ہو جائے, یہ غضب کا کام ہے, یہ کفر کا کام ہے, یہ جہل کا کام ہے, یہ غفلت کا کام ہے, یہ نہ کرنا. آگاہی سے آگے بڑھو, علم کی بنیاد پہ آگے بڑھو. لا تقف ما ليس لك به علم, اس چیز کی پیروی قرآن کی آیت, نہ کرنا جس کا تمہیں علم نہیں ہے. تو علم کے راستوں کی طرف نشاندہی کرا رہا ہے یہ آیتوں کے ذریعے سے کہ تمہاری فطرت یہ کہہ رہی ہے، تم نے اپنے اوپر توحید کی گواہی دے لی ہے، اب جب یہ راستے مل گئے ہم نے اس پر کوشش کرنا شروع کیا، آگے بڑھتے بڑھتے ہم کو اور ایسی چیزیں ظاہر ہونے لگی کہ جس کا ہم ظن و گمان بھی نہیں کر سکتے تھے، خواب میں نہیں سوچ سکتے تھے۔ انبیاء وہ راستے چلنے والوں کو کہتے ہیں، ائمہ ان راستوں کو اختیار کرنے والوں کو کہتے ہیں، وہ راستوں پہ کو چلنے والوں کو انبیاء کہتے ہیں، رسول کہتے ہیں۔ نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں حضرت علی مولا متقیان کا ارشاد ہوتا ہے، صلی اللہ محمد وآل محمد، کہتے ہیں کہ اللہ نے رسولوں کو بھیجا اور اس کے بعد انبیاء کی ایک کے بعد ایک سلسلے کی آمد رکھی، اور یہ سب چیزوں کو کراتے کراتے اس نے ان کو کس کام میں لایا کہ اخول کے دفائن کو انسانوں کے وہ کسی طریقے سے زمین میں سے نکال کر بلند کر سکیں۔ اس کی توضیح دوں گا، کہہ رہے ہیں کہ ایک کام رسولوں کا اور انبیاء کا یہ رہا کہ انسان کی عقل میں چھپے ہوئے جو خزانے ہیں ان کو وہ کھود نکالیں باہر، ان کا کام یہ تھا، یعنی انسانوں کو انسپائر کریں اپنی اندر عقل میں جو خزانے دفن ہیں اس کو وہ کھود نکال سکیں، کیسے؟ خود کے ریپرزنٹیشن سے، خود کے عمل سے۔ اسلام میں تعلیم کا طریقہ یہی ہے کہ ماڈل پیش کرتا ہے، کہتا ہے یہ ماڈل، یہ حجت تمہارے اوپر، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ، تمہارے لیے رسول میں بہترین مثال ہے۔ یہ مثالوں کو پیش کرتا جاتا ہے، مثالیں ایک شکل پہ عمل کرتی جاتی ہیں، نتائج آپ دیکھ لیجئے گا، جتنی دنیا میں اچھائی نظر آئے گی انہی اللہ والوں کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ جہاں پر اللہ کے نام پر حرکت نہیں ہوئی، ہم نے دیکھا کہ سوویت یونین بنا 70 سال میں اوپر نیچے ہو گیا، ڈٹ کے انہوں نے خدا کے مقابل میں لوگوں کو تعلیم دینے کی کوشش کی، آج کرسچینٹی میں سب سے زیادہ اچھی کرسچین ایسٹرن چرچ کے لوگ مانے جاتے ہیں جو 70 سال کمیونزم میں رہے، آج سب سے زیادہ جناب عیسیٰ کو اچھا ماننے والا گروپ ایسٹرن چرچ کہلاتا ہے، نہ ویسٹرن چرچ، نہ کیتھولک چرچ، نہ اینگلیکن چرچ، نہ امریکہ کے مختلف اور ڈینومینیشنز، نہیں، اگر تعلیمات جناب عیسیٰ پر مکمل طور پر سیریسلی آگے بڑھنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو یہ ایسٹرن چرچ والے کر رہے ہیں کہ جو 70 سال، ابھی ایک جنریشن بھی نیا نہیں آیا ہے، ان پر بے دینی کی تعلیم دی گئی ہے، تو آپ اندازہ لگائیے کہ دین کس حد تک انسان کی فطرت کا حصہ ہے۔ اگر فطرت کا حصہ نہ ہوتا، 70 سال کی الحاد کی، خدا کے نہ ہونے کی، خدا کے بارے میں الگ الگ گفتگو توہمات تھے، پیسے والے لوگوں نے خدا کا تصور دے کے لوگوں کو اپنا تابع بنا لیا، اور مولویوں نے اور پادریوں نے مل کر جو ہے لوٹ مچا دی، یہ باتیں ہوئی، قرآن اس سے پہلے کہہ رہا ہے کہ کتنے ہی نہیں یہودی اور کتنے ہی نہیں عیسائی علماء ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کا مال کھا لیتے ہیں اور ان کو دین سے گمراہ کر دیتے ہیں، تم تھوڑی کہہ رہے ہو، تم اب کہہ رہے ہو، اللہ کہہ رہا ہے ہم کو بھی معلوم ہے دین کے نام پر داخل ہو کے کیسے کیسی چوری ہوتی ہے، ہم کو پتا ہے، اس دین میں مگر ہم نہیں ہیں، وہ ہیں اور ان کی خواہشات نفسانی۔ قرآن کی کئی آیتیں آپ کو یہاں پر مل جائیں گی جہاں پر اللہ کسی کے بارے میں کہتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم نے اس کو اپنی نشانیاں دی، لیکن اس نے پھر دنیا طلبی کو ترجیح دینا شروع کیا، اگر وہ چاہتا تو ہم ان نشانیوں کے ذریعے اس کو اور بلند کر دیتے، لیکن اس نے یہ کام نہیں کیا، یہ تو کتے مانند ہے، بہت بڑے عالم کو بنی اسرائیل کے اللہ کتا کہہ رہا ہے، کیوں؟ دنیا ڈھونڈنے لگا اللہ کا نام لے کر، سورہ جمعہ میں ہم پڑھتے ہی ہیں یہودی علماء کے بارے میں اللہ لفظ گدھے کا استعمال کرتا ہے. یہ تو گدھے جیسے ہیں جو پیٹھ پر کتابیں اپنی لادے ہوئے ہو, یحملو اسفارا, کتابیں لادے ہوئے ہو. فمثل الحمار, دو جگہ پر انسان کو گدا اور کتا کہا گیا ہے, ایک یہ اور یہ, ایک جگہ کتا اور ایک جگہ, اور دونوں وہی لوگوں کے بارے میں ہے کہ جو دین میں داخل ہیں اور اللہ کے دین سے لوگوں کو دور کر رہے ہیں. تو تم نہ سم کہنا کہ دین کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دین میں آنے کے بعد لوگ گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو. اللہ کو خوب پتا ہے کیونکہ دین سب سے آسان طریقہ ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کا. وہ تو بیچارہ ایمان لے کر آ گیا سامنے, اب اس کو کسی بھی شرک کی کفر کی گاڑی میں بٹھاؤ اور روانہ کر دو جہنم کی طرف, پیسے دے گا, پیسے دے گا. کیوں؟ آخرت بیچی نہیں جا سکتی کیونکہ آپ ڈیلیور نہیں کر سکتے. توجہ کا محتاج ہوں, آخرت بیچی نہیں جاتی, آپ ڈیلیور ہی نہیں کر سکتے. آخرت کو ڈیلیور کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. بہت ہوا تو ایک لکھ کر کوئی پرچہ دے دے گا ہاتھ میں, آخرت میں ان کیش کرا لینا. ڈیلیوری نہیں ہو سکتی آخرت کی, دنیا کی ڈیلیوری ہو سکتی ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے مال بہت سا لوٹ لیا ہے, کھا لیا ہے. کہتے ہیں کہ کسی کا یہودی ہے کیا؟ بولے نہیں ہے. غیر یہودی؟ بولے غیر یہودی کا مال جائز. یہ فتوے آ چکے ہیں یہودی دنیا میں, یہ فتوے آ چکے ہیں کہ غیر یہودی کا مال کھا لینا آپ کے لیے یہودی ہونے کے ناطے جائز ہے. سود ان کے پاس حرام تھا, کہا کہ سود حرام ہے اس لیے کہ یہودی یہودی پہ ظلم نہ کرے, اگر غیر یہودی سے لینا ہے تو جائز ہے. یہ فتوے ہیں ان کے پاس. یہ اللہ نے کب کہا تھا یہودی اور غیر یہودی؟ اللہ کہہ رہا ہے تو اللہ سے جنگ ہے, تو اللہ سے جنگ غیر یہودی اور یہودی سے تعلق ہی نہیں رکھتی. عدل اور انصاف کے بارے میں آپ کو دشمن سے عدل کرنا ہے, دشمن سے انصاف کرنا ہے. اور یقیناً رسول کا دشمن کوئی موحد نہیں تھا اس وقت کا, کوئی دیندار نہیں تھا. رسول کو ختم کرنا چاہ رہا تھا, لیکن عدالت اس کو کہتے ہیں. اس کو میں آگے کی انشاءاللہ مجالس میں گفتگو کروں گا, لیکن یہ بات لے کر چلیں کہ دین میں جب ہم بات کرتے ہیں, فطرت کی جب بات کرتے ہیں, تو بکنے والے دین کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں. جو دین بکتا ہے وہ دین فطرت نہیں ہے, جو دین خریدتے ہیں وہ دین فطرت نہیں خریدتے, سپوریس چیز خرید لیتے ہیں, ڈپلیکیٹ خرید لیتے ہیں, اور اس لیے خریدتے ہیں کہ ان کو دنیا پسند آتی ہے. اس لیے بیوقوف نہیں ہے, بیوقوف بنا رہے ہیں دنیا کو یہ کہہ کر کہ یہ دین ہے. اور خریدنے والا بھی خوب جانتا ہے کہ جو بیچ رہے ہیں وہ دنیا بیچ رہے ہیں دین کے نام پر, دنیا کی عیاشی بیچ رہے ہیں دین کے نام پر. گناہ کوئی چیز نہیں ہوتا ہے, ہمارے میں بھی ایسوں کی کمی نہیں ہے کہ جو کہتے ہیں آپ گناہ کرو کچھ نہیں ہوتا, کسی کو کہیے زہر کھا لو کچھ نہیں ہوتا, شریف ہوگا تو مارے گا نہیں, شریف ہوگا تو مارے گا نہیں, شریف نہیں ہوگا تو مارے گا. تو لوگوں کی شرافت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, روح کو زہر پلاتے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا. ارے جب روح زہر پی لے گی تو فطرت پر باقی کہاں رہے گی, اور اگر فطرت پر باقی نہیں رہے گی تو پھر دین میں راستے میں آگے بڑھے گی کیسا؟ یہ بہت دو جمع دو چار والی چیزیں ہیں, اس کو بہت زیادہ عقل کی فکر کی ضرورت نہیں ہے. سادے سیدھے طریقے سے ہم سمجھ سکتے ہیں اگر ہم سمجھ لیں کہ دین اللہ کا بنایا ہوا ہے. اس لیے قرآن کی وہ آیت ہم کو ملتی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے بعنوان دین اسلام تمہارے لیے بنایا ہے. یہ تو قرآن کی آیت, جناب ابراہیم جو ابو الانبیاء و مرسلین مانے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں, قرآن کی آیت ان کو کوٹ کرتی ہے, جناب یعقوب کو کوٹ کرتی ہے, یا بنیا ان اللہ اصطفى لکم الدین, اے میرے بچوں اللہ نے تمہارے لیے دین انتخاب کر لیا ہے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون, اور تم نہ مرنا مگر یہ کہ تم اسلام اختیار کر لینا. اسلام کس کو کہتے ہیں, اسلام کی شکل کیا بنتی ہے, وہ انشاءاللہ کل کی مجلس میں گفتگو ہوگی, مگر یہ بات پتا چل گئی ہے کہ دین خود ہم اپنے لیے انتخاب نہیں کر سکتے، بنا نہیں سکتے، کیونکہ اس کی کئی چیزیں پلٹتی ہیں ہماری خلقت کے ابتدا سے، ہماری فطرت سے، کہ جس کے بارے میں ہمارے کو علم نہیں ہوگا. لیکن جب اللہ کے بارے میں ہم یقین رکھ لیتے ہیں تو ایک رحمان اللہ بغیر ہدایت کے ہم کو چھوڑے گا نہیں. اور کیونکہ غائب کی کچھ چیزوں کا علم ہم کو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملنے والا، تو اس کی طرف نشاندہی انبیاء کے ذریعے سے، مرسلین کے ذریعے سے کرانا اس پر، اس کی رحمت پر واجب ہے. نتیجتاً وہ یقیناً یہ کام کرے گا. انا علینا نصر المومنین کی قرآن کی آیت کے ذیل میں یقیناً یقیناً ہم پر نصرت کرنا ہے مومنین کی، اور یہ نصرت علمی نصرت بھی ہو سکتی ہے، جنگ کے میدان میں بھی نصرت ہوتی ہے. صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد. گفتگو سمیٹتا ہوں، ہم مجلسیں برپا کرتے ہیں اس لیے کہ اس فکر کو، قرآن کی فکر کو، رسولوں کی فکر کو، انبیاء کی فکر کو، ہم رسول اور آل رسول کی زندگیوں سے جاری ہوتی دیکھتے ہیں. یہ پورا سلسلہ، یہ سنتیں، یہ نیکیاں، یہ شرافت کی گفتگو، یہ نیکی کا کردار، یہ پورے کا پورا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس کے امباڈیمنٹس بن جاتے ہیں، مثال بن جاتے ہیں. جس طریقے سے قرآن میں رسول کے لیے کہا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسی طریقے سے امام حسین کہتے ہیں لکم فی اسوہ، تمہارے لیے مجھ میں بہترین مثال ہے. یہ کربلا کے راستے میں کہا گیا جملہ ہے، تمہارے لیے مجھ میں بہترین مثال ہے. کیوں کہ تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ حق پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے، باطل سے روکا نہیں جا رہا ہے. ایسی حالت میں اگر ایک مومن اللہ کی طرف رغبت کرے تو بہتر ہے. یہ امام حسین کہتے ہیں، یہ امام حسین ہے. کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو حق پر عمل نہیں، حق پر عمل نہ کیا جانا، باطل کو باطل سے روکا نہ جانا، اس کا مطلب ہم تھیوری میں دیکھیں گے تو کچھ نہیں ہے، عمل میں دیکھیں گے ظلم کا انبار ہے. جب حق کی طرف بلایا نہیں جاتا اور باطل سے روکا نہیں جاتا تو سوسائٹی میں حق تلفیاں ہوتی ہیں اور کمزور پس جاتا ہے، کمزور پس جاتا ہے. ایک خطبے میں 2 سال پہلے کربلا کے واقعے کے امام کہتے ہیں کہ علماء سے خطاب کرتے ہوئے اسلام کی دنیا کے مکے میں، کہ تم نے تو کمزوروں کو ظالمین کے حوالے کر دیا، تم نے کمزوروں کو ظالمین کے حوالے کر دیا. یہ تصور امام حسین رکھتے تھے کربلا سے پہلے، حق پر نہ چلنا، کیونکہ اپنے باپ کے قول کو خوب جانتے تھے. مولا کا ایک قول ہے، فرماتے ہیں کہ دیکھو حق پر چلنا تمہارے لیے اگر مشکل ہو جائے گا تو باطل کا راستہ اس سے بھی زیادہ تنگ ہے. آج تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے، کل تمہیں نظر آنے لگے گا. تو خاموشی سے حق کا راستہ اختیار کر لینا، قم وجھکا والی بات. تو یہ لوگ وہ تھے، یہ افراد وہ تھے کہ جنہوں نے اس فکر کو، غیب پر یقین رکھنا، غیب میں کوشش کرنا، اللہ کو سمجھنا، اللہ کو سمجھانا، اور دنیا میں خیر اور برکت کے سلسلے کو اللہ کے نام پر آگے بڑھانا، یہ کام انہوں نے کیا. لیکن یہ کام کرنے کے لیے ان کو کیا کیا نہ کرنا پڑا، وہ ہم مجلسوں میں تذکرہ کر کے تبرک لیتے ہیں، برکت لیتے ہیں، تاکہ اس کے ذریعے سے ہماری اخروی اور دنیاوی، ایمانی اور دنیاوی زندگی بہتر ہو سکے، اور لوگوں کے لیے ہم جس طریقے سے رسول و آل رسول مثال رہے، آج کی دنیا میں ان کے یاد کرنے والے لوگوں کے لیے ایک مثال بن سکیں. مقصد یہی ہے، ورنہ وقت خراب کرنے کے لیے کسی کو وقت نہیں ہے. اگر کوئی اعلیٰ چیز ہم کو نہیں مل رہی ہے مجالس سے تو ہم اس کے پیچھے اگر دوڑ رہے ہیں یہ سمجھ کے کہ ہم کو مل جانے کا ایک سوشل گیدرنگ ہو جائے گی، اس سے بڑھ کر نقصان ہم نہیں کر رہے ہیں. جہاں حیات ملنا تھا وہاں پہ ہم نے آپسی گفتگو کو اور آپسی سوشلائزنگ کو مقصد بنا لیا مجلسوں کا، کہ چلو مل لیتے ہیں لوگوں سے. ارے یہ تو اللہ سے ملنے والی جگہ ہونی چاہیے تھی، یہ تو رسول اور آل رسول سے ملنے والی جگہ ہونی چاہیے تھی، یہاں پر ان کا اثر ہم کو ملنا چاہیے تھا، ان کا اثر ہم پر چھٹنا چاہیے تھا۔ اگر یہ مجالس کا مقصد نہیں ہے تو پھر ہمارا بھی مقصد امام حسین کے ساتھ، ان کے ساتھ جڑنا نہیں ہوگا، وہ ایک گفتگو ہو جائیں گے، تذکرہ بن جائیں گے، اور کسی چیز کا بھی تذکرہ فقط زبانی اگر جمع خرچ ہو تو اللہ کہتا ہے کہ ہم کو پسند نہیں ہے۔ لما تقولوا ما لا تفعلون، قرآن کیا ہے، تو وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ اچھائی بھی برائے گفتگو اللہ کو پسند نہیں آتی، مگر یہ کہ اس کی عملی شکل اختیار کی جائے۔ اور کئی لوگ کربلا میں وہ تھے کہ جو حق بولتے تھے حق کرتے نہیں تھے۔ کربلا کی خصوصیت یہ ہے کہ دشمنوں میں بھی وہ لوگ بڑی تعداد میں تھے کہ جو امام حسین پر رو رہے تھے، ایسے نہیں تھے کہ جو امام کی حقانیت نہ جانتے ہوں۔ تاریخ میں ایک جملہ ملتا ہے کہ ان کے دل آپ سے جڑے ہوئے، ان کی شمشیریں آپ کے خلاف ہیں۔ اے امام، ان کی شمشیریں آپ کے خلاف ہیں، گرچہ ان کے دل آپ سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور امام کا اور نہج البلاغہ میں حضرت علی کا، دونوں کا یہ قول ہم کو ملتا ہے، کیا برے اچھوں کو پسند نہیں کرتے؟ کیا برے اچھوں کو پسند نہیں کرتے؟ یہ عجیب مشکل ہے۔ برے اچھوں کو پسند کرتے ہیں اور قتل کر دیتے ہیں اگر ان کے مقاصد سے ٹکرا جائیں۔ ہر برا تو حسین کو قتل نہیں کر پاتا تھا، اس کے لیے یزید چاہیے تھا، اس کے لیے ابن زیاد چاہیے تھا، اس کے لیے عمر سعد چاہیے تھا، اس کے لیے شمر چاہیے تھا، اس کے لیے خولی چاہیے تھا، یہ سب اکٹھا ہو گئے۔ اور وہ لوگ جو خود طاقت نہیں رکھتے تھے ان کے ساتھ ہو گئے، آنکھوں میں سے آنسو بہ رہے ہیں لیکن تلواریں انہی کے ساتھ جو قتل حسین کے لیے آمادہ ہیں۔ یہ چیز ہم کو کربلا میں ملتی ہے۔ اور دوسری طرف جب ہم امام کو دیکھتے ہیں، وہ اطمینان ملتا ہے، وہ عظمت ملتی ہے، وہ سکون ملتا ہے کہ راوی کہہ رہا ہے، دشمن کا راوی کہہ رہا ہے، یہ انسان وہ ہے کہ جس کے بچے قتل کیے گئے، جس کے رشتہ دار قتل کیے گئے، جس کے بھائی قتل کیے گئے، جس کے دوست اور احباب قتل کیے گئے، لیکن اس کی صورت پر جو اطمینان اس وقت تھا کہ جب وہ اکیلا رہ گیا، آج تک ہم نے ایسی کوئی چیز دیکھی نہیں۔ یہ اللہ کی مرضی پر اپنے آپ کو پورا اتار دینا، اللہ کو دیکھ کر کام کرنا اور اللہ کے علاوہ کوئی اور چیز نہ دیکھنا، یہ حسین سے سیکھنا ہے، یہ بتول کے لال، زہرا کے لال سے سیکھنا ہے۔ اگر ہم یہ نہیں سیکھ سکیں گے تو کربلا واقعہ بن جائے گا، کربلا سبق نہ بنے گا، اور کربلا کو سبق دے کر ہم کو قبول کرنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔